الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا ضد له ولا ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیے صدر ذی وقار معزز حاضرین رات کا خاصا حصہ بیت چکا ہے اور میری معروضات کے بعد بھی خطیب اسلام حضرت مولانا محمد لقمان صاحب علی پوری کوڈا مٹو اور دیگر حضرات کے ارشادات عالیہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گے تمنا یہی تھی کہ گزشتہ سال بھی میں اپنی معروضات کو اپنے مخصوص انداز میں صحیح معنی میں ادا نہیں کر سکا میرا انداز بیان کچھ دیگر مقررین سے خاصا مختلف ہے اس کو قانونی تصور کر لیجیے یا اچھائی کہ میں اپنے مقصد کو سمجھانے کے لیے ایک طویل سفر کرتے ہوئے اور اس مقصود کو ذہن میں بٹھانے کے لیے اس کے لیے متعدد تنقیدیں باندھ کر بات کرتا ہوں جو خاصا وقت مانگتی ہے بہرحال اتفاق ہے کہ آپ کی خاصے حضرات تشریف لائے ہر ایک نے مسلک اور مذہب کی ترجمانی کرنی ہے لازمی بات ہے کہ مجھے بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ میں زیادہ وقت نہ لوں بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے اس انداز سے قدر حد تک اپنی بات آپ حضرات کے ذہنوں میں بٹھا سکوں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ حضرات انتہائی توجہ کے ساتھ میری طرف اپنے کان مبارک لگائے رکھیے، تو ان شاء اللہ عظیم چند منٹوں میں بھی شاید میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر آپ حضرات نے توجہ نہ فرمائی تو یہ قدرتی اور نفسیاتی بات ہے کہ بولنے والا بھی شرح صدر کے ساتھ شرط نہیں کر سکتا، اور سامعین کو بھی اس بات کے سننے سے خاصی اذا اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، جیسے حضرت قاسمی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ انتظامیہ نے گزشتہ مرتبہ بھی پابندی لگائی اور اس دفعہ بھی انہیں صرف اور صرف میرے ہی نام سے اعتراض تھا، مجھے تعجب تو اس بات پر ہے کہ میں پچھلے سال پہلی ہی دفعہ آپ کے چکوال میں آیا، ایک آدمی نے چکوال کی درو دیواری نہ دیکھی وہاں قدم بھی کبھی نہ رکھتا ہو، تو اس کے بارے میں کیسے محسوس کر لیا گیا کہ اس سے چکوال میں آنے کے بعد نامعلوم کیا ہو جائے گا، اور پھر میں معروضات پیش کر کے چلا بھی گیا، آج میری ان معروضات کو ایک سال مسلسل بیت چکا ہے، نہ آج کے دن تک کہیں آگ لگی ہے، نہ کہیں فساد ہوا ہے، نہ لڑائی ہوئی ہے، اور یقیناً انتظامیہ کو انڈر گراؤنڈ معلوم بھی ہو گیا ہوگا کہ وہی انسان تقریر کر کے واپس چلا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سال پھر اس بات پر اعتراض کہ یہ آدمی خطرناک ہے، میں نہیں سمجھ سکا کہ خطرناک ہونے کے لیے ان کے شرائط کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، کس آدمی کو وہ کب خطرناک کہتے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں آج تک پورے ملک میں نہیں آئی، نہ تو یہ خطرناک ہے کہ آپ کے پورے ملک میں ایسا لٹریچر چھپتا ہے جس میں یہ تحریر ہے کہ ہم عائشہ کو ماں مانتے ہیں لیکن مومنہ نہیں مانتے ہیں، یہ لٹریچر پریس سے نکلتا ہے، کتب خانوں میں بکتا ہے، مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کتاب کیوں خطرناک نہیں، یہ لٹریچر کیوں فساد پھیلانے والا نہیں ہے، اگر واقعی ضلع انتظامیہ یا صوبے کی گورنمنٹ امن و امان کی خواہاں ہے اور اسے ہونا چاہیے اور ہر محب وطن امن ہی چاہتا ہے، تو مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر اس قسم کی غلیظ کتاب کیوں موجود ہے کہ گویا دوسرے لفظوں میں جو کتاب یہ تاثر دے رہی ہے کہ عائشہ ماں تو ہے مومنہ نہیں، کیا مانا نقل کفر کفر نباشد، کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت اپنے گھر میں ایسی رکھ رکھی تھی جس سے آپ کا نکاح نہیں تھا، شاید آپ تہ تک نہ پہنچے ہوں اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، کیوں کہ مومن اور غیر مومن کا نکاح خاتم الانبیاء کی شریعت میں نہیں ہو سکتا، تو مجھے وجہ بتلائی جائے کہ جب ایسا مومنہ نہیں ہے معاذ اللہ تو پیغمبر کے گھر میں رہی کیسے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازواج مطہرات میں شامل کیسے کیا، اور جب وہ ازواج مطہرات میں شامل ہیں اور جبھی ماں بنی ہیں تو ایک غیر مومنہ پیغمبر کے گھر میں آ کر مومنوں کی ماں کیسے بن گئی، یہ کتاب بھی آپ کے ملک میں چھپتی ہے لیکن اسے کوئی خطرناک تصور نہیں کیا جاتا، نہ آج تک اس کے اوپر کوئی پابندی لگائی گئی ہے، نہ اس کو ضبط کیا جاتا ہے باوجود چیخ و پکار کرنے کے، اسی طرح آپ کے اسی ملک میں اور صوبہ پنجاب میں یہ کتاب موجود ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے حضرت عائشہ کی قبر کھود کر معاذ اللہ ان کے وجود پہ کوڑے برسائیں گے، یہ کتاب بھی چھپتی ہے، ملک میں تقسیم ہوتی ہے، نہ اسے گورنر صاحب ضبط کرتے ہیں، نہ اسے ضلع انتظامیہ ضبط کرتی ہے، نہ اسے ڈویژن ضبط کرتا ہے، آخر وجہ بتلائی جائے کہ اس کتاب سے کیوں امن تباہ نہیں ہوتا، اس کتاب سے کیوں ملک میں آگ نہیں لگنے کا خطرہ، اس کتاب سے کیوں ملک یمن تباہ ہونے کے خطرات نہیں ہیں، اور اسی طرح آپ کے اسی صوبہ پنجاب میں اور اسی پاکستان میں پورے پاکستان میں سمجھ لیجیے اللہ کی کتاب سکتی ہے، اس کے حاشیے پہ لکھا جاتا ہے
کہ یہ کتاب شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی ہے، اصل کتاب امام مہدی کے پاس ہے جو آسمان سے اتری تھی، اور وہ اس کو لائیں گے بتلایا جائے قرآن کا حاشیہ ہو، کتاب اللہ ہو، اور اس پہ لکھا جائے یہ قرآن نہیں شرابیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان تحریات سے کیوں امن تباہ نہیں ہوتا، اور اس قسم کے لکھنے والے لوگوں کو کیوں پابند سلاسل نہیں کیا جاتا، بابا زنجیر کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ کو وجہ بتلائیے جو ہم گالی نہیں دیتے، تبرہ نہیں کرتے، کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں خطرناک تصور کیوں کر لیا جاتا ہے؟ میں آج تک اس کی وجہ نہیں سمجھ سکا، معلوم نہیں کہ یہ کون سا عنصر ہے جو خطرناک کے راز حالات کا رہتا ہے. ہاں ایک وجہ میرا اپنا ذاتی ذہن ہے یا ذن ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ سننا الحمدللہ میں نے دشمنان صحابہ کی اس دکھتی رات پہ رب کے ہاتھ رکھا ہے انشاءاللہ العزیز کہ دلائل پر رخ بدل دیے. ایک رنگ یہ تھا کہ آپ ابو بکر کا دفاع کر کے جائیں، ایک انداز یہ تھا آپ عمر کی طرف سے دفاع کریں، ایک انداز یہ تھا آپ عثمان کی طرف سے دفاع کریں. میں نے اس انداز کو قدرے بدلتے ہوئے یہ عرض کیا ہے کہ عثمان غنی، عمر فاروق اور صدیق اکبر وہ تو ایک بہت بڑا بلند مقام رکھتی ہیں. ہمیں معلوم یہ کرنا چاہیے کہ معترض کا اسلام میں مقام کیا ہے، کیا اس کا اسلام ثابت ہو سکتا ہے، کیا اس کا ایمان ثابت ہو سکتا ہے، کیا معترض واقعی آسمانی کتاب کا قائل ہے، کیا معترض واقعی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، کیا ابو بکر و عمر کے معترض واقعی حیدر کرار کو تسلیم کرتے، کیا معترض واقعی حضرت زہرا کے ساتھ عقیدت رکھتے، حسن حسین کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے یا نہ؟ اس دکھتی رگ پہ جب ہاتھ رکھا تو ہم خطرناک بن گئے. حالانکہ یہ حقائق تھے کہ جس کو ابو بکر سے واسطہ نہیں واللہ العظیم نہ وہ کتاب اللہ پہ ایمان رکھ سکتے ہیں، نہ خاتم الانبیاء کی نبوت پہ ایمان رکھ سکتے ہیں، اور جس کو عثمان غنی کی حیا اور تقدس پہ ایمان نہیں وہ جتنا ہی رات دن اپنے آپ کو مومنین کرام میں شمار کرتا ہے لیکن دلائل کی دنیا میں وہ اپنا ایمان کبھی ثابت نہیں کر سکتا. یہ حقائق ہیں، اگر یہ بات ہے تو اس لحاظ سے خطرناک شاید ہمیں تصور کر لیا گیا ہو، لیکن الحمدللہ آپ میری معروضات میں تصور فرمائیں گے نہ گالی آئے گی، نہ گرا ہوا الفاظ زبان سے آئے گا جو منبر و محراب کے تقدس کے خلاف ہو. لیکن ہاں، اور پھر دلائل کا انداز بھی یہ اختیار کروں گا کہ ایک حوالہ وہ ہے کتاب کا کہ جس کو آپ کو کتاب تلاش کرنا پڑے، اور جس کی کتاب کا حوالہ دوں وہ بھی انکار کرتا پھرے بظاہر کہ نہیں میاں غلط کہتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر کتاب تلاش کی جائے، پھر تحقیق کی جائے، پھر جستجو ہو، پھر مناظرین میدان میں آئیں، پھر لے بے ہو، ملکی امن کے تباہ ہونے کے خطرات پیدا ہو جائیں، یہ ایک لمبا سلسلہ چل جائے گا. میں نے دلائل کا انداز یہ اختیار کیا ہے کہ وہ دلیل ذکر کی جائے اپنی صداقت کے لیے کہ جو فریق مخالف رات دن منبر سے راز الاپتا ہو کہ میری صداقت کی یہ دلیل ہے، اسی دلیل کو بیان کر کے اسی کو رخ موڑ کے بتلا دیا جائے کہ یہی سند، یہی دلیل اور یہی روایت ثابت کرتی ہے کہ تمہارا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. صرف یہ رخ موڑ دیا ہے دلائل کا تھوڑا سا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خطرناک بات تو نہیں ہے، دلائل کی دنیا میں بات کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. اپنے عقائد و نظریات کو مدلل کر کے بیان کرنا نہ اخلاق کے خلاف ہے، نہ دیانت کے خلاف ہے، نہ شرعاً خلاف ہے، نہ ملکی قانون کے خلاف ہے، نہ اس سے کوئی امن تباہ ہوتا ہے. چنانچہ میں شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پس منظر بتلانا چاہوں گا، اور آخر میں چند ایک الفاظ میں میں عثمان غنی کی منصبت اور ان کے مقصود کے وہ مقامات جو صرف اور صرف عثمان کا خاصہ ہی وہ عرض کر کے اپنی معروضات کو ختم کرنا چاہوں گا. اگرچہ اگر میں اسی عنوان پر بولتا جاؤں تو کم از کم مختصر سمجھ لیجئے دو گھنٹے کا عنوان ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ دوسرے مہمان آنے خصوصی بھی مجھ سے ناراض ہوں، آپ بھی ناراض ہوں. بہرحال زندگی رہی تو پھر کبھی صحیح، آپ تھوڑا سا پس منظر اس کا سمجھیے جیسے میں نے عرض کیا ہے. میں بہرحال مجبور ہوں کہ جب تک بنیاد نہیں باندھوں گا میں اپنی بات سمجھا نہیں سکتا. چنانچہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کس نے کیا، باطل کون تھا، اس کے دل میں سب سے بڑا بغض کیا آیا، اسے سب سے زیادہ تکلیف کیا ہوئی، اس کے نظریات کیا تھی، اس کا پروگرام کیا تھا، یہ بات سمجھاؤں گا تب آپ کو عثمان غنی پر کیا گیا ظلم سمجھ میں آئے گا، اور اس کے بعد ان کی مظلومیت سمجھ میں آئے گی، اور ساتھ ہی ان کے فضائل بیان کروں گا تاکہ آپ کو اسلام میں اس فرزند اسلام کا مقام اور عظمت سمجھ میں آئے۔ تو پس منظر کے طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس عنصر نے، جس طبقہ نے عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا، اور جس نے اسلام کے اس مایا ناز سپوت کے تقدس سے کھیلا ہے، اس کا اول دن سے پروگرام یہ تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ بستر مرگ پہ تشریف فرمائیں، اور وہ عنصر جو نبوت کی اس یعنی دن دگنی رات چوگنی سے نالا تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اس کے دل میں قطعاً کوئی مقام نہیں پکڑ رہی تھی، اور وہ جل رہا تھا کہ آمنہ کا لال اس قدر کیوں بلند ہو گیا، اور اس کے دل میں ایک کڑن تھی کہ یہ اتنا بلند کیوں ہے کہ جس کی بلندیوں کے لیے خالق اکبر اعلان کرتے ہوئے رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیے، یہ کل تک تو اکیلا کھڑے اور مار کھاتا ہے جگہ جگہ، کل تک تو ساران کی چوٹیوں پہ اکیلا سدائیں دیتا ہے، آج اس نے اس قدر کیوں غلبہ حاصل کر لیے کہ اس کی اتنی بلندی آ گئی ہے کہ دنیا کو آنکھیں دکھانے لگ گئے اس کے ساتھی، یہ ایک کڑن تھی، دل میں ایک تکلیف محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے اس پروگرام کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے پہلے نمبر پہ یہ محسوس کیا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی حاصل کی ہے، اس کامیابی کے جہاں اور ذرائع موجود ہیں، وہاں وہ آسمانی کتاب ہے جس کا پیغام اٹل تھا، جس کے حروف اٹل ہیں، اور جس کا طرز بیان، جس کا انداز بیان اتنا بطنی اور مدلل ہے کہ اس کو ٹکرایا نہیں جا سکتا، تو کیوں نہ اس کتاب کو مشکوک بنایا جائے، اور اسی طرح اس کتاب کو جس ذات مقدس نے مدون کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچایا، سپرد کیا، جسے جامع القرآن کہا جاتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت میں عثمان غنی کو سر پاسل ہوئے، اس بنیاد پر عثمان کے ساتھ بھی مقدوس بغض پیدا ہو گیا، اور کتاب اللہ سے تو بغض تھا ہی، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے ایمان کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی جماعت کے فکر کو، اپنی جماعت کی سوچ کو، اپنی جماعت کی ذہنی بلندیوں کو، اپنی جماعت کے عقل اور فہم کو، اپنی جماعت کی دیانت و امانت کو، اپنی جماعت کے انتہائی سنجیدہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتحانی سوال فرما دیا۔ سوال یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحات میں کہ صحابیوں مجھے کاغذ قلم دواد چاہیے، میں وصیت تحریر کرنا چاہتا ہوں، آقا کاہے کے لیے وصیت تحریر کرتے ہو؟ فرمایا اس غرض سے تحریر کر رہا ہوں کہ میری رحلت کے بعد آپ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، آپ لوگ غلط روینہ اختیار کر لیں، آپ صراط مستقیم چھوڑ کر صراط نامستقیم کے گامزن نہ ہو جائیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کاغذ قلم دواد آئے تاکہ وصیت تحریر ہو جائے اور تم صراط مستقیم پہ لگے رہو۔ یہ سوال آقا نے فرما دیا، اس سوال پر سناٹا چھایا ہوا تھا، اس سوال پر کوئی بولتا نہیں ہے، چنانچہ جب یہ سوال ہوا اور کاغذ قلم دواد لا کے پیش نہیں کیا گیا، دشمنان صحابہ، دشمنان کتاب اللہ کو چنانچہ شوشہ چھوڑنے کا موقع مل گیا، شوشہ یہ چھوڑا گیا، اور رات دن اس کو منبر سے اگلا جاتا ہے، رات دن اس کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ دیکھو جی کتنا بڑا ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، کیا زیادتی ہوئی کہ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں کاغذ قلم دواد طلب کیے اور آپ کو پیش نہیں کیا گیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی، اور کاغذ قلم دواد پیش نہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ابن خطاب کا تھا، یہ رات الاپا گیا، یہ دلیل رٹوائی گئی، رات دن اس کا پروپوگنڈا کیا گیا، لیکن سادہ لو عوام اس پہ تک نہ پہنچے کہ اگر اس کو اسی طرح مان لیا جائے کہ واقعی آقا نے کاغذ قلم دبا کر مانگا اور آپ کا سوال مبنی پر حقیقت تھا، کیا مانا یعنی واقعی آپ کچھ تحریر کرنا چاہتے تھے اور یہ سوال محض امتحانی نہیں بلکہ واقعی سوال تھا اور کاغذ قلم دبا نہیں دیا گیا، تو واقعی زیادتی ہوئی؟ سادہ لو افراد نے اس کو نہ سمجھا، وہ برف پڑے تبرہ بازی شروع ہو گئی۔ لیکن اگر تم دقت نظر سے دیکھو تو میں سمجھانا چاہوں گا کہ اسی دلیل کو سامنے رکھ لیجیے، حق کو باطل کا فیصلہ کر دے گی۔ دلیل وہ ہے جو مانی ہوئی ہے، دلیل وہ ہے جس پر رات دن پروپوگنڈا ہوتا ہے، دلیل وہ ہے جس کے لیے کتاب کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، دلیل وہ ہے جس کے لیے میدان مناظرہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو رات دن بیان ہوتی ہے، تو ہم کسی دلیل کو سامنے رکھ کر حق کو باطل کا فیصلہ بھی کر لیتے ہیں، اسی دلیل کو سامنے رکھ کر اسلام عثمان کی مظلومیت بھی دیکھ لیتے ہیں، اسی دلیل کو سامنے رکھ کر عثمان کی صداقت بھی دیکھ لیتے ہیں، اسی دلیل کو سامنے رکھ کر صدیق کی صداقت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حقیقت کھل جائے گی، نہ کتاب تلاش کرنی پڑے گی، نہ مناظرے کا میدان گرم کرنا پڑے گا۔ دلیل وہ جو مانی جا چکی ہے، ہم اس کے معنی پہ بحث کر کے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر اس کو واقعی مان لیا جائے تو کتاب اللہ باقی رہ سکتی ہے، اگر اس دلیل کو واقعی مان لیا جائے تو سنت رسول اللہ باقی رہ سکتی ہے، اگر اس کو واقعی مان لیا جائے تو بارہ ائمہ کی امامت واقعی باقی رہ سکتی ہے، جب کوئی فائدہ نہیں، شاید آپ تہ تک نہیں پہنچے۔ توجہ فرمائیے، کاغذ قلم دوات لائیے، تحریر دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جائیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو گویا یوں فرما دیا کہ یہ کتاب جس کو آپ نے 23 برس تک بیان کیے ہے اور اس کتاب کی سچائی اور صداقت کو پھیلانے کے لیے صحابہ ابی طالب کی قید کاٹی ہے، اس کتاب کی سچائی کو پھیلانے کے لیے پیسے پتھر کھائے ہیں، اور اسی کتاب کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے، اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آپ نے اپنے صحابہ کے وجود پر دشمنوں کو کنگنیاں چلانے کا بھی گویا ایک انداز سے موقع فراہم کیا۔ کیسے موقع؟ یعنی آپ نے اپنے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، اس کو بیان کرو، اس کے بیان کے سلسلے میں ان کے ظلم ہوا، لوہے کی کنگنیاں وجود پر رکھ کے چپڑی ادھیڑ دی گئی، لوہے کے کڑاہوں میں تیل گرم کر کے جلا دیا گیا، ملک سے بے ملک کر دیے گئے، وطن سے بے وطن کر دیے گئے۔ اس کتاب کی حساب کے لیے حضرت بلال کے ہاتھ میں میخیں گاڑ دی گئی، اسی کتاب کی حساب کے لیے خبیب کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، اسی کتاب کی حساب کے لیے صحابہ حبشہ ہجرت کر گئے، اسی کتاب کی حساب کے لیے نبوت غار میں راتیں کاٹتی رہی، اسی کتاب کی حساب کے لیے مارکہ بدر پیش آیا، اسی کے بیان کے لیے مارکہ احد پیش آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کتاب اتنی مقدس تھی جس کے لیے نبوت کی پتھر کھا رہی ہے، جب کتاب اتنی بلند تھی جس کے لیے آپ کے ماننے والے بھی مار کھا رہے ہیں، اور پھر اس کتاب کو بیان کرتے ہوئے وہی پیغمبر اعلان کرتے ہیں، لوگوں اگر تمہیں میری نبوت میں شک ہو، اگر میری سچائی اور صداقت میں شک آ گیا ہو، تو میں دلیل کے طور پہ یہ کتاب پیش کرتا ہوں، اس جیسی صورت بنا کے لاؤ، اس جیسی آیت بنا کے لاؤ، میری سچائی کی سند قرآن ہے، اپنی صداقت کی دلیل بھی قرآن پیش کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس کتاب کی سچائی کے ساتھ ساتھ اس کی قیامت تک ذمہ داری خالق قدوس نے اپنے ذمہ لے لی ہے، نہ ایسی کتاب کوئی بنا سکتا ہے، نہ اس کی زیر و زبر کو کوئی مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس میں تغیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام فضائل کل تک تو بیان کیے، بدر میں بیان کیے، احد میں بیان کیے، مکہ کی گلی کوچوں میں بیان کیے، تیس نے مار کھا کے اس کی سچائی بیان کی، لیکن آج جب آخری وقت آیا اور یہ بھی بیان کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، لوگوں اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے، کتاب ہدایت ہے۔ کل تک تو یہ بیان کر چکے ہیں، اس کے لیے صحابہ کر چکے ہیں، اس کے لیے آپ خود مار کھا چکے ہیں، اس کی خاطر خود وطن چھوڑ چکے ہیں، آج جب آخری وقت آئے تو وہی پیغمبر گویا معاذ اللہ نکلے کفر کو پر نباشد خود کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت نہیں، یہ کتاب تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں، یہ کتاب تمہیں جنت نہیں لے جا سکتی، اگر تم جنت جانا چاہتے ہو، اگر ہدایت پہ رہنا چاہتے ہو، پرچہ لاؤ لکھ دوں تاکہ ہدایت پہ رہ جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی شاید بات. بات ذرا تیزی سے کروں گا تاکہ کسی ٹھکانے لگ جائے. سمجھ تو آ رہی ہے نہیں؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے آپ کھڑا کریں. جزاکم اللہ. بہرحال تیزی قدرتی بات سمجھ لیجیے, یعنی مجبوری کے پیش نظر کے وقت کم لگے اور بات کسی ٹھکانے پہ آ جائے. ایمانداری سے بتلائیے کہ اس سوال کا مطلب یہی نہیں کہ کاغذ قلم دباؤ لاؤ تحریر لکھ دوں کیوں تاکہ میرا باپ گمراہ نہ ہو جاؤ. کیا یہی معنی نہیں نکلتا کہ یہ کتاب اگر ہدایت دے سکتی ہے تو پھر آج تحریر دینے کا کیا معنی؟ نہیں سمجھ. اونچی آواز سے, اگر یہ کتاب کتاب ہدایت ہے اور یہ صراط مستقیم پہ رکھ سکتی ہے تو آج تحریر کا کیا معنی؟ اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اس تحریر کا تقدس میں بیان کیا گیا کہ ایسی تحریر لا کر دکھاؤ جبکہ اس تحریر کا یہ تقدس بھی نہیں. نہیں سمجھ آئی بات. اس تحریر کا یہ تقدس بھی بیان تو نہیں کیا جا رہا, اس کا تو یہ تقدس بھی تھا کہ ایسی تحریر لائی نہیں جا سکتی, ایسی الفاظ بنائے نہیں جا سکتے. اور پھر اس کتاب کے لیے تو یہ اعلان بھی تھا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے, لیکن اس تحریر اس پرچے کی حفاظت کی ذمہ داری کا بھی کوئی اعلان نہیں تھا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کاغذ قلم دوات مانگنا واقعی تھا, یعنی واقعات سے مطلب تھا کہ ضرور لاؤ تحریر دینا ہے, تو معاذ اللہ الزام آئے گا نبوت پر کہ 23 برس جس کتاب پر آپ نے بلال کو مروایا ہے, جس کتاب کی وجہ سے آپ نے خبیب کو انگاروں پر لٹوایا ہے, اگر وہ کتاب ہدایت نہیں دے سکتی تھی تو صحابہ مروائے کیوں؟ عثمان کے آپ عثمان کی مظلومیت کو روتے ہیں, آپ فاروق اعظم کی صداقت کو اور صدیق اکبر کی سچائی کو رو رہے ہیں کہ لوگ حملہ آور ہیں. اس خالق کی قسم جس نے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت رکھے, یہودی نسل نے خود سرتاج انبیاء کی دیانت پہ حملہ کیا ہے. اس سوال کا رخ بدل کر حملہ کیا ہے کہ جس پیغمبر نے 23 برس اس کتاب کی سچائی بیان کی تھی, اس کو کتاب ہدایت کہا تھا, آخری وقت میں اس نے خود معاذ اللہ انکار کر دیا کہ یہ کتاب تو میرا حق پہ نہیں رکھ سکتی, ہاں میرے بعد اگر سچائی پہ رہنا چاہتے ہو تو آج تحریر لے لو. یہی معنی ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے, بات سمجھ تو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پھر کیا کہتے ہیں آپ کہ نبوت پہ یہ الزام مان لیا جائے؟ اونچی آواز سے توجہ فرمائیے. ایک تو یہ بات ختم ہو گئی کہ جناب والا تحریر لاؤ کیوں, کتاب اللہ تو ہدایت کے لیے کافی نہیں, تحریر لکھوا لو تاکہ ہدایت پہ رہ جاؤ. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ سرتاج انبیاء نے اس کتاب کو بیان کرتے ہوئے مختلف خطبات دیے, تقاریر کی, بات فرمائے, نصیحتیں کی, اور وہ نصیحتیں ایک دو دن نہیں مسلسل 23 برس تک آپ نے خطبے دیے. مسلسل 23 برس تک آپ نے نجی مجالس میں, جمعہ کے خطبات میں, غزوات میں, خندقوں میں کھڑے ہو کر, غاروں میں بیٹھ کر اس کتاب کا درس دیا ہے جس کو آپ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں یا سنت کے نام سے جانتے ہیں. وہ تشریح جو آپ نے 23 برس فرمائی اور آپ نے درس دیا, گویا معاذ اللہ آج کاغذ قلم دوات طلب کر کے آپ نے اپنی 23 برس کی زندگی کا بھی پانی پھیر دیا. کیا اعلان کر رہے ہیں گویا نبی معاذ اللہ کہ میاں نہ تو آسمانی کتاب جو اتری ہے نہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے, اور نہ ہی میری 23 برس کی تقریر, میری 23 برس کی زندگی, میری 23 برس کی تقریریں, میرے 23 برس کے خطبات, نہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہیں. ہاں اگر جنت والے راستہ پہ رہنا چاہتے ہو آج وقت ہے کاغذ قلم دبات لاؤ تحریر لے لو تاکہ گمراہی سے بچ جاؤ. تو کیا رزلٹ نکلا؟ کتاب اللہ بھی ختم ہو گئی اس آخری اعلان سے, سنت نبی بھی ختم ہو گئی اس آخری کاغذ قلم دبات کے مطالبے سے. نہ کتاب اللہ رہی کیوں کہ یہ ہدایت کے لیے کافی تھی تو تحریر کیوں, نہ سنت رسول اللہ رہی کہ اگر یہ کتاب کافی تھی تو تحریر تحریر کے لیے. تو یہودی مشن اس سوال کو دوہرا کر کامیاب ہوا, اور آج وہ برسا سر عام تجھ سے سوال کر سکتے، تجھے موقع نہیں ملا جب تجھے غیر مسلم سے، کھلے غیر مسلم سے واسطہ پڑے اور وہ سوال کرے کہ تیرا پیغمبر آخر میں خود اعلان کر گئے ہے کہ قرآن کتاب ہدایت نہیں، کس لیے کہ وہ تحریر جو لکھنا چاہتے تھے کہ تم ہدایت پر ہو، آج تمہارے قرآن کا کر یہ پیش کرتے ہو، یہ کافی تھا تو تمہارے لیے کافی کو نہیں تھا، اور تمہارے پیغمبر نے اپنی 23 سالہ زندگی کو خود نامکمل و ناقص کہا ہے، اگر وہ مکمل ضابطہ حیات تھی، اگر وہ مکمل ہدایت کا پیغام دیتی تھی تو تحریر آخر میں کیوں لکھنا چاہتے تھے؟ جب کوئی غیر مسلم یہ سوال کرے گا اس وقت تجھے عقل آئے گی کہ کتنی بڑی حماقت کر لی گئی ہے، یہ سوال دوہرا دوہرا کر کے کہ سنت بھی ختم، کتاب اللہ بھی ختم، لے دے کے وہ تحریر رہ گئی جو لکھوانا تھی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تو یوں گئی کہ یہ ہدایت کے لیے ناکافی تھے، تحریر دینا چاہتے تھے پیغمبر کہ ہدایت پہ رہ جاؤ، پھر وہ ہدایت نامہ آ گیا، پھر وہ ہدایت کی تحریر آ گئی، جب میں سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں تاریخ سے، پوچھتا ہوں محرف سے کہ وہ تحریر آئی جو میری ہدایت کے لیے تھی، وہ تحریر آئی جو قیامت تک امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھتی، تو مجھے جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، تحریر تو پیغمبر دینا چاہتے تھے لیکن عمر اس کے آڑے آ گئے، ابن خطاب رکاوٹ بن گئے، وہ تحریر نہیں آئی، وہ رزلٹ کیا نکلا؟ کتاب اللہ بھی گئی، رکاوٹ بن گئے، وہ تحریر نہیں آئی، وہ رزلٹ کیا نکلا؟ کتاب اللہ بھی گئی، سنت رسول اللہ بھی گئی، اور وہ تحریر جو ہدایت کے لیے کافی تھی وہ نبوت خاص لے گئی، تم کاہے کے لیے تکرے مارتی ہو، کاہے کے لیے شور مچاتی ہو، اور کاہے کے لیے جلوس نکالتی ہو کہ پاکستان میں اسلام چاہیے، اسلام ہے کہاں؟ اسلام ہدایت پیش کرتے، ہدایت تو پیغمبر ساتھ لے گئے، تو کس لیے پاکستان میں چیختا اور شور مچاتے؟ ایک فکر ہے کہ صحابہ کے دشمن کو اسلام کا دشمن سمجھ لے تو پاکستان میں اسلام آئے گا، اگر اس کو تم اپنا بھائی سمجھتے تو اسلام کے نام مطلب نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ میری بات آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں؟ جی جن کو سمجھ آئے یہ ہاتھ کھڑا کرو، گالی تو نہیں دی میں نے کوئی آپ کو، یہ تو نہیں کہا کھڑے ہو کے آگ لگا دو، جی دلیل غیر معقول تو نہیں، اونچی آواز سے تھوڑے کیوں بول، دلیل غیر معقول تو نہیں، جی وہی دلیل ہے نا جو رات دن بیان کی جاتی ہے، کاغذ قلم دبات نہیں دیا گیا، پیغمبر سے ظلم کیا گیا، سوال یہ ہے جناب والا عزت مات، ہم تو یہی پوچھتے ہیں کہ وہ تحریر تو آئی کوئی نہ، آج چور کاہے کہے، کون سا اسلام چاہتے ہو؟ یہ اسلام جو قرآن میں ہے یہ تو ہدایت کے لیے کافی نہیں، کافی تھا تو تحریر کا مطالبہ کس لیے؟ تحریر کا ارشاد کیوں؟ سنت پیغمبر میں شاید مل جائے وہ ضابطہ حیات جو ملک میں نافذ کرنا ہے، اگر وہ مکمل ضابطہ حیات تھا تو تحریر کاہے چلیے، اور پھر چلو وہ تحریر ہوگی اسی کو ملک میں نافذ کر دیا جائے گا، تو وہ تحریر بھی یہ کہا جاتا ہے نبوت ساتھ لے گئی، تو آخر 23 برس میں نبوت نے دیا کیا؟ جس کے لیے صحابہ کٹے، اور وہ کون سا دین تھا جس کے لیے اپنے علی کربلا میں گئے تھے، وہ کون سا ضابطہ حیات تھا جس کے لیے حمزہ کٹے ہیں، وہ کون سا ضابطہ حیات ہے جس کے لیے بلال کے ہاتھ میں نیکھیں ڈالی گئی، اور وہ کون سا ضابطہ حیات ہے جس کے لیے صحابہ کے وجود کے لوگوں کی تنگیاں چلا دی گئی، وہ کون سا ضابطہ حیات ہے جس کے لیے تم نے تحریک پاکستان چلائی، اور وہ کون سا ضابطہ حیات ہے جس کے لیے تم نے پاگل کی جنگی آزادی، وہ کون سا ضابطہ حیات ہے جس کے لیے لوگ جیلیں بھر دیتے ہیں؟ مجھے بتلاؤ، وہ تو وہی تحریر تھی جو آئی نہیں، تم مار کاہے کے لیے کھاتے ہیں؟ اسلام 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 بھائی بتلاؤ، وہ اسلام کون سا ہے؟ فقہ فقہ فقہ، وہ کون سی فقہ ہے جو ہدایت والی بات تھی نبوت ساتھ لے گئی؟ فقہ یہ نہیں، بولو تو صحیح، طاقت قلم دبات والی بات مان لی جائے تو یہی رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتلائیے، یہی نکلتا ہے نا؟ تو آپ مانتے ہیں کہ اس نتیجے کو تسلیم کر لیجیے گا؟ اونچی آواز سے مان لیں اس رزلٹ کو کہ واقعی کتاب اللہ ختم، سنت رسول اللہ ختم، کوئی دین نہیں ہمارے پاس یہ تسلیم ہے؟ اونچی آواز سے خاصا وق اللہ، کبھی یہ تسلیم نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کتاب اللہ موجود ہے، کتاب ہدایت ہے، پیغمبر کی سنت موجود ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سوال ہوا بھی یا نہیں, اور ہوا ہے کہ اس کو غلط رنگ کے ذریعے بھیجا گیا ہے. میں کہنا چاہوں گا سوال ہوا صحابہ سے ہوا, طلب کیا گیا کاغذ قلم دباؤ لاؤ آقا کیا کرنا چاہتے ہو, تحریر دینا چاہتا ہوں. کاہے کے لیے؟ تاکہ میرے بعد ہدایت پہ رہو, گمراہ نہ ہو جاؤ. واقعی سوال یہی تھا, سوال کے الفاظ یہی تھے, لیکن اس سوال کو بیان کرنے میں دشمن اسلام نے چالاکی کی. کس لیے؟ تاکہ کل کو یہودیت اعتراض کر سکے, عیسائیت اعتراض کر سکے. تمہارا پیغمبر خود تسلیم کرتے قرآن کتاب ہدایت نہیں, میری 23 سالہ زندگی کتاب ہدایت نہیں, اور جو ہدایت تھی وہ ساتھ چلی گئی ہے. یہ یہودیت اور عیسائیت کو سوال کرنے کے لیے منافقین نے موقع فراہم کیا, اور اس سوال کا رخ موڑ دیا گیا. میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں سوال تھا, لیکن پھر آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ جب سوال ہوا ہے واقعی تو آخر آپ کے پاس کیا جواب ہے. طاقت قلم دباد لایا ہی نہیں گیا, لکھی نہیں گئی تحریر کہ نبوت کا سوال ہو. صحابہ طاقت قلم دباد پیش نہ کریں, بلکہ ایک بات آپ کو اور بھی بتلا دوں, اس سوال کا رخ موڑنے میں ایک خطرناک پروگرام اور بھی تھا کہ آپ رات دن پیستی ہیں, ہمارا پیغمبر بڑا مقبول ہے, آپ رات دن کانفرنسیں کرتی ہیں, ہمارے نبی جیسی مقبولی عزت مقبول شخصیت نہیں آئی, آپ رات دن پروپوگنڈا کرتی ہیں. صرف پروپوگنڈے کی حد تک نہیں, آپ قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں, بڑا پانا ذکرت اللہ فرماتے میں نے اپنے پیغمبر کے ذکر کو بلند کر دیا. یہودی سازش یہ تھی کہ یہی ذکر بلند ہوئے, اسی پیغمبر کی بلندیاں بیان کر رہے ہو, اسی کے لیے کہتے ہو کہ اس کے اپنا اشارے پہ لوگ کٹ جاتے تھے کہ جس کو آخری وقت میں طاقت قلم دباؤ اٹھا کر دینے کے لیے تیار کوئی نہیں, جس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے معاذ اللہ کہ 3 دن تک جنازہ پڑا رہا ہے کسی نے جنازہ نہیں پڑا, جس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اس کو کسی نے طاقت قلم دباؤ اٹھا کر نہیں دیا, اسی کے تم جاتے ہو. 3 دن تک جنازے کی داستان کو بھی غلط رنگ اس لیے دیا گیا کہ بڑا پانا ذکر کا انکار کیا جائے, اور اسی طرح طاقت قلم دباؤ کے سوال کے رخ کو بھی غلط اس لیے موڑا گیا کہ قرآن کا انکار ہو اور پیغمبر کی مقبولیت کا انکار کیا جائے. میں کہتا ہوں نہ ہی یہ صورت تھی کہ میرے پیغمبر کو کہنا نہ مانے, اور نہ ہی یہ مانا جا سکتے کہ وہ پیغمبر مقبول نہ ہو. مقبولیت کی انتہا اس سے ملاحظہ کر لیجیے کہ دنیا کے ہر کونے میں جنگلات تھے یا صحرا, دریا تھے یا شہر, ہر جگہ خاتم الانبیاء کا نام پہنچے. اگر آپ کو کسی اور دلیل سے سمجھ میں نہ آئے تو توجہ فرمائیے, 1974 میں خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا مسئلہ زیر رہتا آیا, مسئلہ علماء طے کر چکے تھے کہ ختم نبوت کا منکر مسلم نہیں ہے, سب سے پہلے بھی موجود تھے, لیکن خالق اکبر نے کیا اسباب بنائے کہ وہ پہلے بھی اپنے نبی کی بلندیے بہت بہت بیان کر چکا تھا اور دنیا تک پہنچ چکی تھی, لیکن اس نئے دور میں بھی بڑے عجیب انداز میں پہنچائیں. چنانچہ اس فیصلے کو اس سٹیج کے ناطے اللہ نے کھڑا کیا کہ پوری دنیا سنی کہ محمد اللہ کا رسول ہے, پوری دنیا سنی کہ محمد اللہ کا آخری پیغمبر ہے, پوری دنیا سنی کہ ان کے بعد آنے والا دجال ہوگا. چنانچہ وہ فیصلہ حکومت کے ذریعے ہوا, چنانچہ وہ فیصلہ ریڈیو ٹی وی پہ بیان کرایا گیا. ریڈیو ٹی وی روس اس وقت منتظر بیٹھے, امریکہ منتظر بیٹھے, مسلم و غیر مسلم ملک ریڈیو ٹی وی پہ اتان لگائے گئے تھے. آج پاکستان کی اسمبلی کیا فیصلہ کرتی ہے, جنگل میں جات حال چلاتے ریڈیو اس کے پاس موجود ہے, سارا میں تو چل رہا ہے ریڈیو اس کے پاس موجود ہے, کوئی کشتی میں سوار ہے ریڈیو اس کے پاس موجود ہے, بیک وقت تمام قانون نے سن لیا محمد اللہ کا رسول ہے اور آخری پیغمبر ہے. یوں گویا باغیت پاس میں اس نے وعدہ پورا کیا, میرا پانا لگ فکرت محمد تیرے ذکر کو بلند کر چھوڑا ہے. میرے واجب الاحترام سامعین, بات کو ختم کیجیے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت مٹانے کے لیے سوالات کے رخ موڑے گئے, ورنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں دیر کرنے میں بھی حکمت تھی. میں اس حکمت پہ بحث نہیں کر سکتا, اور طاقت قلم دباؤ کا مسئلہ تو بڑا عام کام ہے. چلو توجہ فرمائیے, آقا نے طاقت قلم دباؤ مانگا ہے, کیا اس وقت زہرا اس گھر میں موجود نہیں ہے؟ کیا علی گل مرتضیٰ موجود نہیں ہے؟ کیا حسن حسین موجود نہیں ہے؟ یہ پہاڑ تو نہیں تھا جو حسن ہم سوچ نہ سکتا ہو کہ وہ بچے ہیں، یہ کوئی پہاڑ تو نہیں ہے کہ ان سے ہم سوچ نہ سکتا ہو کہ وہ بچے ہیں، یہ کوئی بہت پسری چیز تو نہیں ہے کہ زہرا سوچ نہ سکتی ہو کہ وہ خاتون ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں تھی جو حیدر قرار اٹھا نہ سکتے ہوں جنہیں خیبر کا قلعہ جوتے کی نوک پر رکھ کے اڑا دیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، نہ علی کا قلم دباپ لائے، نہ زہرا لائی، نہ حسن حسین لائے، اور باقی کو چھوڑیے، یہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ وجہ بتلائی جائے مجھے تو چنانچہ سلطن نجات کا بدنام مصنف لکھتے ہیں، آپ تحریر پڑھ لینا، کہتا ہے کہ اس وقت حسن موجود نہیں تھے، حسین موجود نہیں تھے، زہرا موجود نہیں تھی، علی موجود نہیں تھے۔ ذرا عقل کر، شرم کر، زہرا کا ابو ہو اور عام ابو نہیں، خاتم الانبیاء ہو، عام اب بیمار ہو جائیں دنیا انگلینڈ سے واپس آ جاتی ہے، عام کوئی باپ بیمار ہو جائے دنیا کراچی سے واپس آ جاتی ہے، اور خاتم الانبیاء کا آخری وقت ہو، زہرا جیسی بیٹی پاس نہ ہو، عقل نہیں مانتی، صاحب خاتم الانبیاء کا آخری وقت ہو، حیدر جیسا دماغ پاس نہ ہو، عقل نہیں مانتی، اور خاتم الانبیاء جیسا نانا ہو، حسن حسین جیسے نواسے پاس نہ ہو، عقل نہیں مانتی۔ اور اگر یہ میں مان لوں آج اللہ کہ یہ پاس نہیں تھے، تو پھر یہ وراثت کے حقدار بھی نہیں، وہی عمر مارک بنتے جو آخری وقت میں خدمت کر رہا ہے، پھر ناراض کی موت، اگر یہ نہیں تھے تو وارث بھی وہ جو آخری وقت پاس ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو یہ نہیں؟ لیکن میں کھلے لفظوں میں کہوں گا، بہتان ہے زہرا پاس تھی، کہہ دو زہرا پاس تھی، حسنین پاس ہے، حیدر کرار پاس ہے، یہ ایسے وقت میں دور جا سکتے؟ اس جگہ سے دور جا سکتے نہیں۔ اب سوال تو وہی ہے کہ یہ طاقت قلم دباؤ کیوں نہیں لائے، نہ ازواج متحرات لائی، نہ نواسے لائے، نہ بیٹی لائی، نہ داماد لائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، بلال جیسا عاشق جو کل تک ہاتھ میں نیکیں گڑواتا تھا اور نبوت کی ردا نہیں چھوڑتا، خدیب جیسا عاشق جو انگاروں پہ لیٹتا ہے، وہ بھی تو طاقت قلم دباؤ نہیں لائے، اور قرآن نے نام لیے بغیر ایک جماعت کا نقشہ کھینچا ہے۔ چلو دو منٹ کے لیے آپ ابو بکر عمر کو نکال دیجیے، لیکن کوئی جماعت تو ماننا پڑے گی جس کے لیے قرآن کہتا ہے اولائے کے المؤمنون حقا، جماعت تو ماننا پڑے گی جس کے لیے قرآن کہتا ہے جب خلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوجیں در فوجیں داخل ہوں گی۔ ابو بکر نہ مان، عمر نہ مان، عثمان نہ مان، لیکن افواج تو ماننا پڑے گی۔ وہ فوجیں کہاں تھیں جب طاقت قلم دباؤ کا سوال تھا؟ نہ وہ فوجیں لائی جو کل تک بدر حاصل کرتی ہیں، وہ بھی طاقت قلم دباؤ پیش نہیں کرتی، حیدر کرار پیش نہیں کرتے، حسنین پیش نہیں کرتے، سہارا پیش نہیں کرتی۔ تو پھر پتا چلتا ہے کہ ظالم سوال کا رخ تو نے بدلا ہے، سوال اور تھا اور تو نے اس کا رنگ اور دے دیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آقا کا سوال کا معنی کیا ہے، لیکن سب کو خاموش تھے۔ اب جواب کیا دیا جائے؟ آپ فرماتے ہیں کاغذ قلم دباؤ نہ ہو، لیکن ذہن میں یہ تھا کہ اب آقا فرماتے ہیں کہ ہدایت پر رہو، گمراہ نہ ہو جاؤ۔ سب یہ سوچتے تھے کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے تاکید ہے، پھر تحریر کا معنی؟ سب سوچتے تھے کہ اس سال کی زندگی جو ہدایت کے لیے تاکید ہے، پھر تحریر کا معنی؟ اسی سوچ میں تھے کہ کیا کہیں، یہ کہیں کہ ہم کوئی نہیں لاتے تو جواب کیسے بنایا جائے، اور اگر لاتے ہی تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اچھا 23 برس میں یہی تم نے اخذ کیا اور تم نے یہی معلوم کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میری تعلیم پر تم نے یہی ریسرچ کی ہے، یہی سمجھو کہ یہ ناقص تین دے کے جا رہا ہوں، یہی سمجھو کہ اس سے میں نے ویسے مار کھائیے، یہ اعتراض اس سے کہ تم نے دین سمجھا ہی نہیں، اسی لیے بھاگے پھر رہے ہو کہ لکھ دو تاکہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ اب ڈر رہی کہ جواب نہ دیں تو کیا بنے، اور لاتے ہیں طاقت قلم دباؤ تو ہم کے اعتراض آتا ہے۔ چنانچہ سناٹا تھا، خاموشی تاریخ تھی، اسلام کا نام آج پرجن دستا ہے، اسلام کا وہ سکون دستا ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتے، اسلام کا وہ پرجن دستا ہے جس کے لیے آقا نے غلاف کتابہ پکڑ کے دعا کی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اسلام کا وہ پرجن دستا ہے کہ جس پرجنت نے زمینہ کی متجلد زمین کو اپنے درے سے ٹھہرا دیا، اسلام کا وہ پرجنت دستا ہے جس نے اپنے رکا سے دریائے نیل کی موتوں کو رواں ہونے کا آرڈر دے دیے، اسلام کا وہ پرجنت دستا ہے جس کے تقدس کی، جس کی شرافت کی، جس
عزت کی ذرافت کی نگہبانی کے لیے جنگل کے درندے پہرا دیتے ہیں. اسلام کا وہ فرزند دکھتا ہے کہ جس کے سرکے کو دیکھ کر, جس کی سال کو دیکھ کر, جس کے کردار کو دیکھ کر, جس کی جگر کو دیکھ کر, جس کے نب و لہجے کو دیکھ کر, جس کی سیرت کو دیکھ کر یہودی بیت المقدس کی چابیاں پھینکتا ہے. وہ کہتا ہے آقا ادب پیارت کرتا ہوں, کوئی کاغذ قلم دبات نہیں.
نہیں سمجھ آئی.
آقا بڑے ادب پیارت کرتا ہوں, کوئی کاغذ قلم دبات نہیں. عمر کیوں عرض کرتے ہیں؟ آقا بڑے ادب سے, حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کافی ہے. جب یہ کہتی ہے حد المستقیم, آپ کی تو ہدایت والی تحریر دینا چاہتی, اس کا دعویٰ جو حد المستقیم ہے, بولو ٹھیک ہے؟ اس کا دعویٰ جو ہے اب جو اکمل طلب دین, تم دین مکمل ہو چکا, کتاب ہدایت آ چکی, آپ کی ہدایت کی تحریر دینا چاہتی, یہ کہتی ہے. عمر کا جواب بڑا بصری تھا, تمام صحابہ کی جماعت کی ترجمانی تھی. آقا نے فرمایا قومو انی, جاؤ. بس امتحانی سوال تھا, اس میں اصحاب رسول کامیاب نکلے. اس کے بعد آقا نے کوئی تحریر نہیں دی. اس لیے سوال تھا کہ یہ جواب کیا دیتی, سب کی ترجمانی ابن خطاب کرتے ہوئے نکل گئے. آقا کتاب اللہ کافی ہے. راتری کو پھر گنجائش ملی کہ عمر تو اکیلا قرآن کو مانتا ہے, یہ تو حسب اللہ کتاب اللہ کا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ پیغمبر کی سنت کو تو عمر بھی نہیں مانتا تھا, لیکن کیا کروں اس کم عقلی کا, کیا کیا جائے اس کم عقلی اور کم پانی اور بد چینی پی کا, کہ یہ نہیں سمجھے کہ خود قرآن کہتا ہے پیغمبر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, آن ہمیں کہتا ہے کہ کتاب بھی مانو والحکمہ پیغمبر کی سنت بھی مانو. تو حسبنا کتاب اللہ, اللہ ہمیں اللہ کے پیغمبر, ہمیں کتاب اللہ کافی ہے. کتاب اللہ کے ماننے ہی نہیں پیغمبر کا کردار ماننا پڑے گا. ہر تو ماننے کا اعلان کیا, جب ہی پیغمبر نے فرمایا قومو انی. جواب آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اونچی آواز سے آپ آئیے, بات کو ختم کرتا ہوں. خطیب اسلام تشریف لا چکے ہیں, یہ بس منتر تھا. اب اس قرآن کو یکجا جمع کر کے حضرت عثمان غنی نے مدبر کیے, جامع القرآن کے القواعد پائے ہیں اور ایک عظیم خدمت پر انجام دی ہے. چنانچہ کتاب اللہ کا دشمن اور طاقت قلم دباد کے سوال کو غلط رنگ دینے والا یہودی اب یہ بھاگتا ہے, یہ سوچتے کہ اس شخص کا سوال جمع کرو جس نے قرآن کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر ہماری تمام سازش ناکام کی ہیں, ہماری منافقت بتلائی ہے, ہمارا بدن بتلایا ہے, ہمارے فریب بتلائے, اس کا سلاقما کیوں کر کے انتقام نہ لے لیا جائے. چنانچہ اور جہاں وجوہات تھی وہاں ایک بڑی وجہ یہ ہے عثمان سبق کی کہ یہ جامع القرآن ہے. چنانچہ اس جامع القرآن کو 40 دن کے آسا رکھ کے دیوا کیا گیا. اس جامع القرآن کو جس کو یہ خاصہ حاصل ہے, رب کے اکبر کی قسم, بدر میں پیغمبر کے روپا کا کٹی ہیں, اوہد میں کٹ گئے ہیں, کئی اور مقامات پر نبوت کے صحابہ کٹے ہیں, لیکن مجھے نہ تاریخ بتلاتی ہے نہ سنت بتلاتی ہے کہ کسی ایک مقام پر پیغمبر نے 1500 جوان جمع دیے ہو کہ آؤ میں خدا کا انتقام لینا چاہتا ہوں. ہرگز نہیں, یہ خصوصیت صرف اور صرف پیغمبر کے سماج کو حاصل ہے کہ جب اطلاع ملتی ہے علاقی اطلاع بھی ناپختہ ہے, یقینی نہیں کہ عثمان کو ذبح کر دیا گیا ہے, آپ کے فقیر کو قتل کر دیا گیا ہے, تو خاتم الانبیاء نے 1500 بہت جوان اکٹھا کیے جن کے خالق راضی ہو چکے, 1500 بہت جوان جمع کیے جن کے ایمان کی گواہی کافر السماوات والارض دے چکے, ان کو جمع کر کے اعلان کیا. اگر واقعی عثمان شہید ہو چکے ہیں تو جب تک آمنا پڑھال اس کا بدلہ نہیں لے گا واپس نہیں جائے گا, اور تم بھی یاد کرو جب تک تم بدلہ نہیں لو گے واپس نہیں جانے دیا جائے گا. اور اشارہ کرتا جاؤں, یہی اہمیت تھی اس قتل عثمان کی جس کے پیش نظر معاوضہ نے صدائے حق بلند کی ہے کہ قصاص عثمان لینا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ موقف میں اختلاف تھا, اب لینا چاہیے جب ادھیر حیدر کرار بھی قائل نہیں, قصاص ہونا چاہیے, معاوضہ بھی قائل نہیں, بدلہ ہونا چاہیے. وقت کے تعصب میں اختلاف تھا, لیکن عثمان کے بدلے میں اختلاف ہو, حاشا وکاللہ, بدلہ لینے کے لیے تو نبوت میدان میں آئیے. غلط خبر سننے کے باوجود بھی کہ اطراف پتہ نہیں صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن 1500 قربان کیا جائے گا، بدلہ عثمان کا ضرور لینا ہے۔ میرے واجب احترام سامعین، ایک ہی ذات مقدس ہے پوری کائنات میں، پوری کرہ ارض میں، بلکہ یوں کہیے اس آدم تا حال کوئی کائنات میں بندہ ایسا نہیں آیا جس کو یہ مقام حاصل ہو جو عثمان غنی کو حاصل ہوئے۔ پوری اللہ کی مخلوق میں ایک ہی فرد ہے، ایک ہی مقدس ذات ہے، ایک ہی مقدس پرسن ہے جس کو یہ شرف حاصل ہوئے کہ کسی ایک انسان کے گھر میں پیغمبر کی دو صاحب زادگی ہوں۔ اگر پوری اللہ کی مخلوق میں کوئی شخص ہے تو صرف عثمان ہے۔ اور توجہ کیجئے، بات کرتے ہوئے کہتا ہوں، شرع اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اعلان کرتی ہے، باپ نکاح کر دے، لڑکی بالغ ہو جائے، بلوغت کے بعد انکار کرے، میں اس لڑکے کے ہاں نہیں جانا چاہتی، تیرا حق نہیں دیتی، کہتی ہے جانا پڑے گا، تیرا نکاح سچک نہیں ہو سکتا، کیوں؟ تیرے باپ نے کیا ہے، باپ تیرے لیے غلط نہیں سوچ سکتا۔ اسی طرح دادا نکاح کر دیتا ہے اور بچی بالغ ہونے کے بعد انکار کرتی ہے، کہتی ہے بچے کے ہاں نہیں جاؤں گی، تیرا کہتی ہے جانا پڑے گا، کس لیے؟ اس لیے کہ تیرا دادا تیرے ساتھ کل نہیں کر سکتا، اس نے سوچ کے نکاح کیا ہوگا، اس نے سمجھ کے تیرا گھر بنایا ہے، اس لیے جانا پڑے گا۔ اس کے برعکس چچا نکاح کرتا ہے، بچی بال نابالغ تھی، بالغ ہو گئی، عین بلوغت کے وقت کہہ سکتی ہے میرا نکاح کوئی نہیں، فسخ ہو جائے گا۔ بھائی نکاح کرتا ہے، بچی نابالغ تھی، بالغ ہو گئی، عین بلوغت کے وقت جو ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اس وقت اعلان کرتی ہے میرا کوئی نکاح نہیں، نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اگر مامو نکاح کرتے بچی عین بلوغت کے وقت کہہ دے میرا کوئی نکاح نہیں، نکاح فسخ ہو جائے گا۔ کیوں؟ سرا سکتی ہے، بھائی بھائی پہ جاتی کر سکتے ہیں، مامو بھانجی پہ جاتی کر سکتے ہیں، تصور آ سکتے ہیں، چچا اپنی بھتیجی پہ جاتی کر سکتے ہیں، عین ممکن ہے، لیکن باپ اور دادا اور آپ سے جاتی نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا باپ بیٹی پہ جاتی نہیں کرتا، اس کے لیے رشتہ صحیح تلاش کرتے ہیں کیا؟ جس پیغمبر کی شریعت آپ مانتی ہیں، جس کا سننا پڑتی ہے، اس نے اپنی اولاد کے لیے رشتہ صحیح منتخب نہیں کیا ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی آسمت نہیں سوچی ہوگی، اس نے اپنی اولاد کے لیے گھر بہتر تلاش نہیں کیا ہوگا۔ آج آپ کے پڑوسی ضلع سرگوتا سے چھپنے والی بدنام سمارا کتاب، غلیظ ترین کتاب اور دنیا کی خبیث ترین کتاب، تجلیات صداقت یہ بکتی ہے کہ ہم مانتے ہیں پیغمبر کی صاحب زادیاں دو عثمان کے گھر تھی، لیکن ہم عثمان کو مسلم نہیں مانتے۔ ان کتابوں سے کیوں امن تباہ نہیں ہوتا قبلہ؟ ان کو بھی تو آگ لگائیے، ان کو بھی تو سب کیجیے جو آج یہ کہتی ہیں کہ عثمان کے گھر بیٹیاں پیغمبر کی ہیں، لیکن عثمان مسلمان نہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہودی کو بیٹی دینے کو تیار ہیں، ہم عیسائی کو بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سورے کو بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور تم یہودی کو بیٹی نہ دو، تم عیسائی کو بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو، ظالم، ایک تجھے محمد کی بیٹیاں مل گئی جو غیر مسلموں کو دلواتے ہیں۔ اس سلام کے بعد کے لاتن کے ہوں ان مصرتات، ایسے آپ کی حضرتات لاتن کے ہوں مصرتات، حتیٰ جو دن مومنین کے ساتھ نکاح کرو، مشرکوں کے ساتھ مت کرو۔ اس شرعی آرڈر کے واضح ہونے کے بعد پھر پیغمبر غیر مسلموں کو بیٹی کیسے دے رہا ہے؟ معاذ اللہ، باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر سوچتا ہے تو یہ مقام صرف عثمان غنی کو حاصل ہے کہ نبوت کے دو نور نظر ان کے گھر موجود ہیں۔ اور آگے ایران ہے، عثمان اگر 40 بیٹی ہوتی یہ کے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، اور یہ صرف اور صرف عثمان غنی کو شرف حاصل ہے، مقام حاصل ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات اقدسات کو تاٹتے ہوئے، ان کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، ان کو الگ رکھتے ہوئے، ان کے علاوہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ پوری دنیا میں آج تک کوئی بچی اور سواری بچی ایسی حیا والی پیدا نہیں ہوئی جتنا عثمان حیادار تھا۔ توجہ کیجیے، کیسے حیادار تھا؟ میری طرف نظر کیجیے، حضرت صدیق آئے، بہت بڑا اسلام میں مقام حاصل ہے، عمر آئے، بہت بڑا مقام حاصل ہے، لیکن بعض خصوصیات ہوتی ہیں، اور خصوصی فضیلت ایک علمی مسئلہ ہے جو تسلیم شدہ ہے۔ حضرت عثمان تشریف لائے، حضرت ابوبکر آئے، آپ کا بے تکلف لیتے رہے، حضرت عمر آئے، بے تکلف لیتے رہے، عثمان داخل ہوتے ہیں، نبوت تیزی کے ساتھ، اجرت کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، بجلی کا کپڑا درست کرنا شروع کر دیا، خرابا عبت و حیا راستان نبوت کائنات کے مومنوں کی وارثہ ماستہ خرابا قسط و صفا حضرت عائشہ صلوات اللہ علیہا عرض کرتی ہیں آتا یہ تیزی کاہی کے لیے نہ تو ابو بکر کے آنے پر آپ نے اپنی حیات قضائی بدلی نہ عمر کے آنے پر آپ کی اس حیات قضائی میں فرق آیا اب یہ کیسے ہو گئے تو خاتم الانبیاء نے پھوم کر اعلان کیا عائشہ جس کی عرض کے منا کا حیا کرتے ہیں محمد تو حیا نہ کرو پوری تعینات نے اور مخلوق انسانی نے انبیاء کے علاوہ کوئی نوجوان اور کوئی تباہی بچی بھی اس قدر حیا دار نہیں جتنا عثمان حیا رکھتا ہے پنڈلی عورت نہیں پنڈلی خطر نہیں پنڈلی ننگیش نہیں پنڈلی قتل کوئی حیا کے خلاف نہیں لیکن اب پنڈلی کی نبوت کی عثمان کے حیا پہ قربان جاؤں یہ اس سے بھی حیا سکتا ہے اتنا با حیا انسان ہے جو پیغمبر کا داماد بنے یہ خصوصیت صرف اور صرف عثمان غنی کو حاصل ہے آئیے توجہ کیجیے عثمان وہ انسان ہے جس کا یہ فائدہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر رب اکبر کی کبریائی کی خاطر پیغمبر کی ستائی و صداقت کی خاطر جس نے ہجرت کی ہے وطن چھوڑا ہے قبیلہ چھوڑا ہے کنبہ چھوڑا ہے اور وقت موسمہ کا دیدار اور تلاش چھوڑا ہے پہلا انسان ہے جس کو عثمان کہتے ہیں جس نے وطن چھوڑ ہجرت کی ہے اسلام نے یہ بھی خاصہ صرف اور صرف عثمان غنی کا ہے اور کسی کا یہ خاصہ نہیں ہے میرے واجب احترام قائم میں گزارش سے کرنا چاہتا ہوں اگر خطاط کرواتا جاؤں وہ ختم ہونے کو نہیں آئیں گے وقت کی قلت کے پیش نظر کہتا ہوں اتنا بڑا عظیم انسان جس کے خلاف قرآن کے منکر نے سازش کی جس کے خلاف پیغمبر کے گستاخ نے سازش کر کے قتل کرنا چاہا اس کو کس حد تک ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا ہے آج یہ دو چار باتیں یہی عرض کر کے میں اپنی معروضات کو پانچ منٹوں میں ختم کر دوں میرے واجب احترام قائم یہ مظلوم امام مدینہ طیبہ کی زمین میں موجود ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دماغ مدینہ طیبہ میں موجود ہے حضرت حیدر کرار کی شادی کا جہیز مہیا کرنے والا مدینہ طیبہ میں موجود ہے مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کی زمین خرید کر وقف کرنے والا آج مدینہ الرسول میں مظلوم موجود ہے اور مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے میٹھا کنواں خرید کے وقف کرنے والا آج مظلوم موجود ہے آج وہ مظلوم ہے جس نے اس قدر پیسہ دیا اتنا فرمایا اسلام پہ وقف کر دیا کہ نبوت کو اعلان کرنا پڑا اس نام آج کے بعد جو کرتا پھرے کچھ نہیں نقصان ہوگا کوئی عثمان کا چیز ستان کسی قسم کی گرفت میں نہیں لے سکتی یعنی عذاب خداوند بھی نہیں آ سکتا عثمان جو چاہے کرے اس قدر اسلام پہ اس نے سرمایہ خرچ کیے وقت کیے دولت بہا دیے اسلام کی حفاظت کے لیے آج وہ مدینہ الرسول میں مظلوم موجود ہے اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا جو آپ نے خود وقت کیا اس مسجد میں نماز بند کر دی گئی ہے جو آپ نے خود خرید کے وقت کی اور آج وہ مظلوم امام مدینہ الرسول میں سب کچھ کر سکتا تھا خون کی ہولی کھلوا سکتا ہے قتل و غارت کروا سکتا ہے ایک ایک صحابیہ کا سوال کرتا ہے ہمیں اجازت دیجیے ہم تکرا جائیں لیکن قربان امام تیرے صبر پر تیرے تحمل پر تیری دیانت پر تیرے حب رسول پر قربان چاہیے ارشاد فرماتے ہیں جی نہیں چاہتا آقا کے شہر میں خون ریزی کراؤں جی نہیں چاہتا جوار رسول میں لاشیں پڑی ہوں جی نہیں چاہتا کہ تلواروں کی کھٹا کھٹ آقا کے دوست مبارک تک پہنچ جائے جی نہیں چاہتا کہ اس مقدس شہر کو خون کی ہولی کھیلنے کے لیے مہیا کر دیا جائے آپ کو شہید کر دیا جائے گا فرمایا جرم ان کے پر ہوگا میں اجازت نہیں دیتا حضرت علی آئے اجازت مانگتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں اجازت نہیں دوں گا کیوں فرمایا میں تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہوں تم مجھے جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہو حضرت حیدرے پر راج وہاں سے واپس لوٹے بخارج علی وہ ہوا یقول حضرت علی واپس لوٹ کے آئے اٹھائی الفدا و نہایا اور تبری کو پڑھ لیجیے کیا آپ کو فرماتی اللہ امت عالم اللہ تو جانتا ہے انی من المعذورین عثمان اجازت نہیں دیتے مجھے لڑنے کی اس لیے میں معذور ہوں لڑ نہیں سکتا اور صحابہ ہے حضرت اپنے عباس کو حج کا امیر بنا کے بھیج رہے تھے وارث کرتے ہی امیر المومنین حج سے دیکھ رہے کہ میں آپ کے حق میں جہاد کروں اور آپ کی جان کا تحفظ کروں پر میں نہیں آپ کو حج پہ جانا پڑے گا اس کے اندازہ لگائیے عثمان کی جان کس قدر قیمتی تھی. صحابہ لڑنے کے لیے آماد ہیں, اجازت نہیں ملتی. امیر شام امام معاویہ جس کی سیاست نے یہودیت کو بحال کر دی ہے, جس کے تدبر نے, جس کی دیانت نے, جس کی جلالی آنکھ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہودیت کے آسمان بوجھ پہاڑوں کو قریش کے رکھ دیے ہے. آپ وہ سوال کرتی امیر المومنین اجازت ہو میں شام سے فوجے بھیج دوں. جواب ملتا ہے اگر فوجے شام سے مدینہ میں آئیں مدینہ کے لوگوں کی جائے خردنی سے تنگی آ جائے گی. میں آقا کے شہر میں اشیاء کی تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا. پھر امیر المومنین شام آ کے انتظام کرتا ہوں وہاں آپ کو پہنچانے کا, تب کچھ میں کروں گا, دیکھتا ہوں کون سی آنکھ اٹھتی ہے. تو دماد پیغمبر جواب دیتے ہیں کہ کیا آقا ہو گئے تو سر پہ نہیں فرمائیں گے کہ عثمان آخری وقت میں میرا جوار چھوڑ گئے تھے جان کے تحفظ کے لیے. مر مٹنا بہتر ہے لیکن گنبد خضرا کا جوار نہیں چھوڑا جا سکتا. اندازہ لگائیے عثمان غنی کے دل میں حب رسول کس قدر بلندیوں پہ پہنچ گئی ہے. چنانچہ سارے جو سارے صحابہ کوشش کرتے ہیں ہم لڑتے ہیں آپ اجازت نہیں دیتے. آپ فرماتے نہیں مجھے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے تجھے کرتا پہنایا جائے گا, لوگ اتاریں گے اتارنا نہیں, اس لیے اترتا تو نہیں ہوں لیکن لڑائی اور کتنے فارغ بھی نہیں کرانا چاہتا. چنانچہ آواز بدماش تب کا عثمان غنی کو گھیرا ڈالتا ہے. حضرت حسن حسین نے آپ کے دروازے پہ پیرا دیا ہے اور حضرت راز نے ان دو نوجوانوں کی ڈپٹی لگائی ہے کہ پیرا دو بلوائی دروازے سے نہ جائیں. چنانچہ عثمان غنی نے اندر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے. پورے 40 دن تک آپ کا پانی بند رہا. سوال پیدا ہوگا ایک انسان 40 دن پیاسا زندہ کیسے رہ گیا, تو آج کے اس کی زندگی کا راز کیا تھا؟ یہی قرآن جس کو مٹانے کے لیے یہودی سازش کر رہے تھے, اسی قرآن کی تلاوت کی پیاس پشتی چلی گئی. قراتے اسی کو پڑھتے رہے بلوائی جل آخر مکان کی پشت سے آ کر کامیاب ہو گئے. آپ کو شہید کرنے کے لیے بدماش لوگ اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ آپ کو سوا کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ آئے کہ آپ تاریخ کو پڑھ لیجئے, آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کھلی پڑھیے, آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں. جب قاتل آتا ہے تو اس کی حرکت یہ ہے وغیرہ بل مصحفہ, اس نے مذہب کو وغیرہ بل مصحفہ رج رہوں اپنا پاؤں کتاب اللہ کو مارا, اور جب پاؤں مارتا ہے کتاب اللہ سامنے پہنچ تو گئی لیکن ہوا کیا, پھر یہ کتاب پھرتے ہوئے آپ کے سامنے آ گئی, دوبارہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ کے خون کے قطرات کتاب اللہ کے الفاظ فَتَجَسَّسَ اللہ اس آگ سے گر گئے. آپ نے یقین حاصل کرنا ہو تو صدیوں بعد نسلوں بعد نسل ایک سلطنت سے دوسری سلطنت